یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے تین ٹاپ اسٹوریز ہیں. سب سے پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور اس سے متعلق جو ڈیولپمنٹس آج کے دن ہوئی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اقوام متحدہ کا اجلاس جمعے کے روز خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان اس کو سفارتی کامیابی قرار دے رہا ہے. بھارت کا 17واں یوم آزادی، وزیر اعظم نریندر مودی ان کی جانب سے کشمیر کے اندر دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کو اپنی حکومت کی کامیابی قرار دینا، اور انہوں نے اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا ہے. اسی حصے میں ہم جانیں گے کہ بھارت کے یوم آزادی کے موقع پہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر یوم سیاہ منایا گیا، یہاں تک کہ برطانیہ میں لندن کے اندر بڑے پیمانے پہ مظاہرے ہوئے ہیں. سو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس معاملے پہ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ پاکستان کیا جس کو اپنی وہ سفارتی کامیابی ابھی سمجھ رہا ہے، کیا اسے کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان انہوں نے اپنے ایک بیان میں بین الاقوامی برادری سے بظاہر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے. روس نے پاکستان سے یہ کہا ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر بھارت کے ساتھ دو طرفہ سطح کے اوپر بیٹھ کے معاملات پہ بات کرے. سو کافی ڈیولپمنٹس ہیں کشمیر کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس پہ ہم بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں افغان امن عمل کے اوپر گفتگو ہوگی. ایک طرف امن کوششیں جاری ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف افغانستان کے اندر صدارتی انتخابات کی جو مہم ہے وہ بھی جاری ہے، مگر سوائے دو امیدواروں کے کوئی بڑے کیمپینرز میدان میں ابھی اترتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. آخری ہمارا جو حصہ ہے، سیگمنٹ ہے، اس میں ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر تارکین وطن سے متعلق جو قوانین ہیں ان میں تبدیلیاں، ان کے کیا اثرات ہوں گے، بالخصوص جو امریکہ کے اندر پہلے سے لوگ مقیم ہیں ان کے لیے، یا پھر جو نئے عازم سفر ہونا چاہتے ہیں امریکہ کے لیے، یہ قوانین ان کی امریکہ آمد یا یہاں پہ مستقل سکونت گرہ میں کیا مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. جیسا آپ ہماری خبروں میں سن رہے ہیں، پاکستان نے درخواست کی، لیکن اس سے پہلے بیجنگ کی درخواست کے اوپر اقوام متحدہ کے اندر کشمیر کے معاملے کے اوپر بالخصوص ایک اجلاس خصوصی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جمعے کے روز یہ اجلاس ہوگا. پاکستان کو بہت زیادہ اس میں توقعات ہیں، اور 50 سال میں پہلی مرتبہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک کامیابی ہے، اور بھارت نے بذات خود جو کام پچھلے 50 برسوں میں نہ ہو سکا وہ کر کے دکھایا ہے. لیکن وزیر اعظم نریندر مودی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ کام کیا ہے جو 70 برسوں میں نہیں ہو سکا ہے. انہوں نے اپنی اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پہ جب بھارت کے اندر آج ان کا 73واں یوم آزادی منایا جا رہا تھا، اس میں انہوں نے کشمیر کے اندر دفعہ 370 اور 35A کے خاتمے کو اپنی حکومت کی کامیابی قرار دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ کام ہے، انہوں نے آج یہ کہا کہ یہ وہ کام ہے جو 70 برسوں میں نہیں ہوا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کیا، ایک صوتی جھلک سنتے ہیں.
جو کام پچھلے 70 سال میں نہیں ہوا، نئی سرکار بننے کے بعد 70 دن کے بھیتر بھیتر آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹانے کا کام بھارت کی دونوں سدنوں نے، راجیہ سبھا اور لوک سبھا نے 2/3 بہومت سے پارت کر دیا.
وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ خطاب بھارت کے تاریخی لال قلعہ میں انہوں نے یہ کیا. کانگریس کے اوپر، اپوزیشن کے اوپر انہوں نے تنقید بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ قوانین، یہ آرٹیکل اگر اتنے اہم تھے تو پھر ان کو پچھلے 50 برسوں میں باقاعدہ طور پہ قانون کا، آئین کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا ہے. اور انہوں نے کافی طویل یہاں پہ خطاب کیا، آلموسٹ 1 گھنٹے کی تقریر تھی، لیکن پاکستان کا نام براہ راست اس میں نہیں لیا ہے. دوسری جانب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کی جو شناخت ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی آنچ نہیں آئے گی. یہ بھارت کا ورژن ہے، لیکن دوسری طرف تنقید ہو رہی ہے. سرحد کے اس پار پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی اپوزیشن، پاکستان کی فوج، تمام اور پاکستان کے عوام تمام بظاہر لگتا ہے کہ ایک صفحے کے اوپر ہیں, اور وہ کشمیر کے اس معاملے پہ جو ڈیولپمنٹس نئی دلی سے ہوئی ہے اس کو وہ سخت الفاظ میں اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر خبردار بھی کر رہے ہیں بھارت کو, اور ساتھ ساتھ دنیا کو بھی یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر اس معاملے کے اوپر چپکلش بڑھتی ہے تو اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز یا اس کے سنگین نتائج ہوں گے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے تھوڑی سی مایوسی بھی نظر آتی ہے, انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کی اس کے اوپر اتنے حساس معاملے کے اوپر جو خاموشی ہے وہ کیوں کر ہے. ایک طرف مسلم کلینزنگ ہو رہی ہے, ان کے خیال میں ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کو ان کے مذہب کی بنیاد کے اوپر ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, لیکن دنیا چپ ہے. پاکستان کی جو سفیر ہیں اقوام متحدہ کے اندر ملیحہ لودھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا پاکستان کے موقف کے ساتھ ہے اور دنیا وہاں پہ انسانی حقوق کے اوپر بھی بات کر رہی ہے. سو ایک ورژن یو این کے کونسل کے اوپر لیتے ہیں, پھر ذرا ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر آج اسلام آباد میں, لاہور میں, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں, مظفر آباد کے اندر بڑی ریلیز ہوئی ہیں, یوم سیاہ کے طور پہ یہ دن منایا گیا, اور لندن میں جو رپورٹڈلی بتایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ لندن کی تاریخ کے بڑے ریلیز میں سے ایک ریلی جو ہے وہ آج نکالی گئی, جس میں زیادہ تر پاکستان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والی کشمیری کمیونٹی تھی, لیکن رپورٹس یہ بھی ہیں کہ دیگر ممالک کے افراد بھی وہاں پہ شریک تھے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کیا کہتے ہیں؟
71 کے بعد پہلی مرتبہ وہ مسئلہ جو کہ تقریباً سرد خانے میں جا چکا تھا اس کو اقوام متحدہ میں واپس لے کر گئے ہیں. جو بھارت کہتا رہا ہے کہ ایشو ہی نہیں ہے, اٹوٹنگ ہے, بھارت کہتا رہا ہے کہ شملہ معاہدے کے تحت آپ دو طرفہ طور پر پابند ہے, وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ چلا جاتا ہے, ایشو انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے, یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت بڑا قدم ہے.
بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت بڑا قدم ہے, اب یہ ایشو انٹرنیشنلائز ہوا ہے, لیکن وہ بذات خود اس پہ اوپر مایوسی کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں یاسر رحمان, سینئر جرنلسٹ ہیں, اپنے ٹیلی ویژن کرنٹ افیئرس کے پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہیں. ثاقب راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستانی جرنلسٹ ہیں سینئر اور یو کے بیسڈ ہیں, وہ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ کریں گے. یاسر بہت شکریہ آپ کا. آج ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر یوم سیاہ کے طور پہ دن یہ منایا گیا, بھارت کا جو یوم آزادی تھا, اور مظاہرے ہوئے مختلف شہروں میں, اپوزیشن اور حکومت ایک ہی جگہ پہ نظر آئے, اس کے لیڈرز کیا احوال ہیں وہاں سے, آپ نے کیا دیکھا ہے؟
سب سے پہلے تو وائس آف امریکہ کا بہت بہت تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می یور شو. آج جو دن تھا بالکل صبح سے ہی, جس طرح سے کل پرائم منسٹر نے اور اس سے پہلے جو قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 14 اگست ہوگی پاکستان کا یوم آزادی ہوگا, وہ جو ہے کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ منایا جائے گا, اور 15 اگست جو کہ بھارت کا یوم آزادی ہے اسے یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا. بنیادی طور پہ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس حوالے سے بتانا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, یا جو انڈین ہیلڈ کشمیر جس کو کہتے ہیں اس کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اسے بتایا جائے. تو اس سلسلے میں آج یقیناً کسی کے چھٹی بھی تھی پاکستان میں, تو اس حوالے سے بہت زیادہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا, مظاہرے ہوئے تمام بڑے شہروں میں, مظاہرے ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر کل قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں یہ بات کہہ چکے ہیں کشمیریوں سے کہ اب ان کو وہ اپنے دنیا کے اندر اپنا سفیر سمجھیں. تو پاکستان کے اندر جو ہے مظاہروں کی اگر آپ بات کر لیں, پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے اگر آپ بات کر لیں تو اسے بہت زیادہ کوریج دی جا رہی ہے, جو میرا خیال ہے تاریخ میں اس سے پہلے شاید, کیونکہ ہمیں بھی اتفاق ہوا ہے, تاریخ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, دیکھتے رہتے ہیں صورتحال کو, پہلے بھی کشمیر کی بات ہوتی تھی, 2014 میں ہوئی, 2016 میں ہوئی, اس سے پہلے 90s کے اندر کشمیر کا معاملہ ہوا, تو 89 کے بعد میرا خیال ہے اب جو 2019 میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان کی جانب سے اور ڈی کنسنٹریشن سے شروع ہوا ہے, آپ نہ صرف میسج کے اندر یہ فیل دیکھ سکتے ہیں ان کے احتجاجی مظاہروں کی صورت میں, سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آج ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا بھارت کا جو ہمیں آزادی ہے 15 اگست بلیک ڈے کے نام سے, اگر اس کو पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल टॉप ट्रेंड कर रहा है और पूरे दिन ये टॉप ट्रेंड रहा। तो इसका मतलब है मैसेज दे आर ऑन बोर्ड, और यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे पहले कल जो उन्होंने स्पीच में भी बात की थी कि 125 अरब की जो मुस्लिम आबादी है उसको उस तक हम अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। और इस सिलसिले में आज यकीनन काफी हद तक आप अभी 9 बजे के बुलेटिन के अंदर भी लोग मुलाहिजा कर सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं भारत की एट्रोसिटीज के खिलाफ, खासतौर पर जो 35A और 370 को रिवोक किया गया है
सही।
इसके बाद ये सिलसिला तो जी पाकिस्तान में तो ये जारी है।
मैं जरा लंदन से अपडेट लेता हूँ, साकिब राजा साहब हमारे साथ हैं। साकिब बहुत शुक्रिया आपका भी। लंदन में मुजाहरे हुए, कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, कितनी बड़ी तादाद थी वहाँ पे शुरका की, और ये मैसेज जो सड़कों के ऊपर वहाँ पे आता है, ये क्या जो बरतानिया जैसा एक ताकतवर मुल्क है उसके पॉलिसी साज, उसकी हुकूमत, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, उनके नोट्स में आती हैं ये चीजें?
असल जहां तक ऑर्गेनाइज करने का ताल्लुक है तो ये तकरीबन आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले या कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जो सियासी और गैर सियासी लोग थे उनमें जरूरी नहीं है कि वो किसी सियासी किसी जमात से ताल्लुक था उनका, कम्युनिटी के कह लें कि रहनुमा थे, मुकामी रहनुमा थे, गैर सियासी लोग थे, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, और सिर्फ लंदन के लोग नहीं हैं इसमें, ब्रेडफोर्ड, मैनचेस्टर, इवन ग्लासगो, स्कॉटलैंड, हर शहर से बसें भरकर आज खुद बुकिंग करवा कर लोग जो है वो पहुंचे हैं लंदन। बहुत बड़ा मुजाहरा है और यही उम्मीद की जा रही थी कि एक बहुत बड़ा मुजाहरा होना चाहिए 15 अगस्त पे एज ए ब्लैक डे, वो हुआ, काफी लोग जमा हो चुके हैं, काफी तकरीरें हो चुकी हैं। शेख रशीद साहब जो है, जुल्फी बुखारी जो है वो तो पहले पहुंच गए थे, शेख रशीद जो है वफाकी वजीर रेलवे वो कल शाम को पहुंचे हैं यूके, लेकिन वो आए इस मुजाहरे में दिए थे लेकिन वो मैनचेस्टर ही रुक गए, और बताया गया है कि सुबह वो शायद थकावट की वजह से उठ नहीं पाए, लेट हो गए और वो फिर उस मुजाहरे में शरीक नहीं हुए। अलबत्ता फिर उन्होंने मैनचेस्टर में एक छोटे मुजाहरे से जो है वो खिताब किया, वहां पर शिरकत की। इस वक्त तक जो सूरत हाल है मुजाहरे की, अभी भी मुजाहरीन वहां मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है कि इन मुल्कों में एक सेट टाइम होता है जिसके मुताबिक आपको उस टाइम से के वक्त निकलना होता है। जहां तक ताल्लुक है कि इनकी आवाज ईवानों में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी या कोई असर होगा तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जो मुजाहरे लंदन में जितने भी हुए हैं उनका असर उनके ईवानों में जरूर हुआ है। अगर वो ईवान से बाहर अक़वामे मुत्तहिदा या अमेरिका तक की बात करें तो शायद इतना असर वहां पे ना हो, लेकिन इनके अपने ईवान में इनके वज़ीर ख़ारजा, इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो काफी उस पर असर लेते हैं।
ठीक, और ये जो हमें यासिर बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, इस वक्त बरतानिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके साथ इमरान खान के ज़ाती ताल्लुकात बताए जाते हैं, सो ये चीज़ें मैटर करती हैं।
अच्छा, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि अमेरिका हो गया, यूके या यूरोप, इन मुल्कों के जो जब जब लोग सरबराह बनते हैं तो उनकी जो जाती दोस्तियां होती हैं मेरा ख्याल है कि वो मैटर नहीं करती, क्योंकि उनको ईवान सुननी पड़ती है। खुद से कोई फैसला यहाँ पर कोई शख्सियत जो है वो नहीं ले सकती, अगर वो ले भी तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं से उसको उसकी सुर्खी भी होती है, इसलिए जो भी फैसला होता है वो करता है कोई किसी की जाती ताल्लुकात की।
Exactly. और एक और बात है कि इस वक्त बरतानिया के अंदर खासतौर पर जो मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर कॉमनवेल्थ हैं, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, उनका ताल्लुक बजायर कश्मीर ओरिजिन से है, लेकिन यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के मामले, और क्या ये फायदा मंद चीज़ है या उल्टा एक्स्ट्रा चेक्स आ जाते हैं और वो कश्मीर से ताल्लुक की वजह से ज्यादा वोकल नहीं हो सकते अगर उनको होना भी है तो?
असल फिर बात वही आ जाएगी कि जब आप एक मतलब हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं तो आपके एफिलिएशन किसके साथ हैं वो मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने फॉलो करना है अपने ईवान को। अब ये यूं देख लें कि भारत के जो लोग हैं, इंडियन तीन गुजरा जो हैं, शायद एक खातून है, और काफी अहम वजारतों पर वो हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि अगर हमारी साइड से यानी पाकिस्तान या कश्मीरी ओरिजिन जो लोग हैं वो अगर आवाज उठाएंगे तो दूसरी साइड पर जो लोग हैं जो भारत की तरफ से जो उनके नुमाइंदे हैं या उनकी जो नेशनलिटी है वो उनको कोई काउंटर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ बरतानिया के जो बेहतर जो उसको
इंटरेस्ट है उसके अंदर वो बात करेंगे, स्टेट पॉलिसीज को आगे लेके चलेंगे। यासिर रहमान, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बजाय उनके लहजे में یہ مایوسی بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں سن پا رہی ہے. پاکستان کے اندر اپوزیشن تنقید بھی کر رہی ہے کہ شاید کشمیر کے اوپر آئسولیٹ ہو گیا ہے پاکستان, اور سعودی عربیہ جیسے ملک سے کوئی سپورٹ نہیں آئی ہے. اگرچہ یہاں پہ امبیسڈر ملی آلودی وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں, سارے جو کمپوننٹس ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہیں, لیکن رشیا سے بھی آج رابطہ ہوا, چائنا سے بھی کمیونیکیشن ہوئی. انٹرنیشنل رسپانس کیا ہے جو پاکستان نے, پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ تازہ ترین رابطے کیے ہیں؟
جی بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے, بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے. پرائم منسٹر نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا. پرائم منسٹر جو بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں, دنیا کو بار بار متنبع کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس وقت آپ اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے جو آپ کی انٹرنیشنل ایک پلیئر کے طور پہ ہو سکتی ہے, تو اس کی کانسیکوینسز بڑے گریو ہوں گے. کل اگر معاملہ, یعنی جس طرح سے بھارت جس کی روش ہے, جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک فیک قسم کی پوسٹ کریٹ کر کے پھر بعد میں اس کو اڑایا اور اپنی میڈیا کے اندر پھر ایک ہائپ سی کریٹ کرنے کی کوشش کی, تو آج بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, چار جوان شہید ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے. تو اب یہ معاملہ اگر یہ بڑھتا ہے, ایسکلیٹ ہوتا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں. تو پرائم منسٹر بار بار ایک ہی بات اس پہ سٹریس کر رہے ہیں, دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس میں انٹروینشن کریں, دس از ہائی ٹائم کہ آپ کی انٹروینشن بنتی ہے. ہیومن رائٹس کا پہلو ایک ہے, باقی اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسپانس آیا یا نہیں آیا, ایک تو یہ کہ چین کی طرف سے اگر یہ کہیں کہ بالکل آل آؤٹ ریسپانس آئے, نہیں, چین ایک انٹرنیشنل ریسپانسبلٹی بھی, چین ہمارا دوست بھی ہے, لیکن چین کی ایک بین الاقوامی ذمہ داری بھی ہے. تو چین اس بین الاقوامی ذمہ داری کے تناظر میں رہتے ہوئے اپنی اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے, فرسٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. اس کے بعد جب وزیر خارجہ شاہم قریشی چین کے وزیر خارجہ وانگ جی سے ملے ہیں, اس وقت بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کے ساتھ سپورٹ کے حوالے سے. اور پھر جے شنکر جب جا کے ملے ہیں بھارتی وزیر خارجہ ان سے, تو ان کا جو سرد موری تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی چین کی طرف سے, کہ چین نے ان کے موقف کی تائید نہیں کی وہاں سے. نمبر ون. نمبر ٹو, آپ یہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائی میں یہ بات کہی تھی کہ 50 سال کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور وہ مسئلہ کشمیر کا ہے.
صحیح.
یہ میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ اسے بڑی کامیابی ہم اسے تصور کر سکتے ہیں, لیکن اب یہاں پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہو گیا ہے, وہاں پہ ہمارا کیس پریزنٹ کیسے ہوتا ہے.
صحیح.
اس کی بنیاد ہم کیا بناتے ہیں, کیا ہم ہیومن رائٹس کے اوپر بنیاد بناتے ہیں, انڈین اٹراسٹیز کو کس طرح سے ہم پریزنٹ کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہاں آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم امہ ہے وہ ہے, اس کی طرف سے رسپانس آنا چاہیے تھا. اسٹیٹمنٹ سے ہٹ کے کوئی خاص رسپانس نہیں آیا, ماں سوائے ترکی کے, ملائیشیا کے, باقی جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا, شاہون قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا, وہ اکنامک انٹرسٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک اسلامی ملک ہے, اس کے وہاں پہ آئل ریفائنری کے اندر اس کی انویسٹمنٹ ہے, تو وہ یقیناً وہاں سے سرگرم, وہ امہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ نے او آئی سی سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس کی بنیاد ڈالی ہے, تو اس میں جو پلیئرز ہیں, بڑے ممالک ہیں, ان کا کردار ہے کہ وہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیں, اور اسٹیٹمنٹ سے زیادہ اقدامات کرنے کی ابھی ضرورت ہے. اب جہاں تک امریکہ کی بات ہے, تو امریکہ نے سالسی کی پیشکش جب کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک نریندر مودی کی جانب سے انڈین پرائم منسٹر کی طرف تردید, اس کی ان کی ذاتی حیثیت میں تردید نہیں آئی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی. تو جو ہمارے امبیسڈر ہیں اسد مجید خان امریکہ میں, وہ سٹریس کر رہے ہیں کہ اب امریکہ کو سالسی کی بات کو ہمیں یاد دلانا پڑے گا, اور تاکہ امریکہ اگر اس کے اندر کردار ادا کر سکے. کانسیکوینسز پرائم منسٹر بار بار دکھا رہے ہیں, انٹرنیشنل رسپانس ہمیں مل رہا ہے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت زبردست طریقے سے کور کر رہا ہے. گارڈین آپ دیکھیں اس نے کتنا اس کو کوریج دی ہے, اسی طریقے سے نیو یارک ٹائمز اس کو دے رہا ہے, انڈیپینڈنٹ دے رہا ہے, الجزیرہ دے رہا ہے, ایس پی دے رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ دے رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے تو دی اکانومسٹ جو ہے وہ دے رہا ہے.
آپ ہمارے صرف ہمارا ہی نام بھول گئے جہاں سے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, وائس آف امریکہ آف کورس. چونکہ ایک چیز میں اپنے لسنرز کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اکثر گلہ کرتے رہتے ہیں کہ جی کشمیر ہیومن رائٹس کے اوپر جب بھی بنیادی سوالات ہوں گے, ایشوز ہوں گے, وہ توجہ کا مرکز بنتے ہیں, اور اس کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ریجنز کے لیے یا پیس کے لیے وہ تھریٹس ڈیولپ ہوتی ہیں. جی ہاں, بلکہ ہمیں تو تنقید ہوتی ہے لوگوں سے. جی ہاں,
جی وائس آف امریکہ اس کو کوریج دے رہا ہے, بی بی سی خاص طور پہ سری لنکا کی گلیوں میں کھڑی ہو کے بی بی سی جو ہے اس کے رپورٹرز وہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں آر ایس کی طرف سے اور جو سیکورٹی فورسز ہیں انڈیا کی ان کی طرف سے, اس کے باوجود رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو ریسپانس یہ جو گریب کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ
ایگزیکٹلی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف انٹرنیشنل میڈیا تک رہے گا یا جو پراپر جو فیصلہ ساز فورمز ہیں وہاں پہ یہ بات جائے گی. ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر وقار احمد صاحب, بھی انڈین اوریجن سے ہیں بٹ یہاں پہ ٹیکسس میں یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس سے وابستہ ہیں. ان کی ایکسپرٹیز ہیں ایتھنک اینڈ کمیونل رائٹس کے اوپر, خاص طور پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے انڈیا میں. جنرل دیپانکر بینرجی بھارت سے ہمارے ساتھ ہوں گے, جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. یاسر آپ کا بے حد شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, ثاقب راجہ آپ کے بھی ممنون ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کر رہے ہیں کشمیر کے اندر حکومت پرائم منسٹر نریندر مودی کی, ان کی طرف سے جو اقدام لیا گیا کم و بیش 10 دن پہلے, جس میں انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35 سے اس کو ریووک کیا, جس کے بعد سے نہ صرف پڑوسی ملک پاکستان سے بلکہ بھارت کے اپنے اندر سے بھی رد عمل آ رہا ہے. مختلف جو رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھارت کے اندر بیسڈ ہیں یا دنیا میں, جیسے ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, سو وہ اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. اقوام متحدہ نے اس کے اوپر اسپیشل اجلاس طلب کر لیا ہے. انالیسز کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر وقار احمد, جنرل دیپانکر بینرجی ہمیں بھارت سے جوائن کریں گے اور جنرل عبدالقیوم صاحب پاکستان سے. وقار احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جنرلی یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کشمیر کے اندر اس وقت تو بلیک آؤٹ ہے, کرفیو کی صورت حال ہے, براہ راست انفارمیشن تک ایکسیس بھی نہیں ہے, اور بھارت کے اندر جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ جو ویڈیوز اور پکچر سامنے آ رہی ہیں وہ کمیونل اور ایتھنک کلینزنگ کو ریفلیکٹ کرتی ہیں, اور شاید اسی چیز کو آج پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے دنیا کے سامنے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو بھارت کے عوام تک پہنچنا چاہیں گے. تو بھارت کے عوام کتنا اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہیں, کتنا وہ اپنی حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ایتھنک یا کمیونل بیسس کے اوپر جو بظاہر وائلنس نظر آ رہا ہے, اس سے اس بھارت کی سوسائٹی اس کے کمپوننٹس کتنے الرٹ ہیں, کتنے سینسٹیو ہیں؟
یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے بھارت کی عوام جو ہے پرٹیکولرلی ابھی ریلیجیسلی بہت ڈیوائڈیڈ ہے, اور نریندر مودی ابھی جو ہے بہت فاسٹ میجورٹی سے الیکشن جیت کر آ رہے ہیں ان کے ساتھ, اور یہ جیت جو ہوئی الیکشن وہ کمپلیٹلی کمیونلی ڈیوائڈ کر کے سوسائٹی کو یہ جیت ہوئی ہے. تو انڈیا اس وقت, ہندوستان اس وقت کمیونلی بہت پولرائزڈ ہے, اور مودی کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ ایک نئے ہندوستان کو ایک نئے طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ مودی کو ایک ہیرو مانتے ہیں, ایک گاڈ لائک ورشپ کرتے ہیں کہ مودی ہندوستان کو ایک نئے ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے, ایک نئے طریقے سے ہندوستان کو بڑھاوا دے رہا ہے یہ. اور ایک طریقے سے یہ لبرل انڈیا رہا نہیں. آپ اگر انڈیا کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ نازی جرمنی 1933 کی طرح سوچیں کہ ہٹلر کس طرح سے پاپولر تھا. وہ ہٹلر یہ کہہ رہا تھا کہ جرمنی پورا دنیا سے جو ہے الگ ہے, انڈر تھریٹ ہے, اور ہٹلر ہی اسے آگے لے جا سکتا ہے. تو مودی بھی کسی حد اسی طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا. تو کشمیر جو ہے وہ ایک ادر ہے, اور کشمیر جو ہے تو کشمیر کے لیے لوگوں کو بہت محبت ہے, پر یہ محبت جو ہے زمین کے لیے ہے, کشمیر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ محبت. اور کشمیر کے لوگوں کے لیے لوگ جو ہے وہ ایک ادر ہے, وہ مسلمان ہیں, اور ان کا جو ہے محبت شاید ہندوستان کے لیے نہیں ہے. تو ان کو جو ہے ٹھیک کرنا ہوگا. یہ
لیکن پروفیسر صاحب یہ بتائیں, آپ نے جو ایگزامپل دی ہٹلر کی یا یعنی ایک جابر حکمران کی حیثیت سے, سو بھارت تو انٹیکٹ ہے, نازی جرمنی کا یا ہٹلر کا پوری دنیا اس وقت جو ماڈرن دنیا ہے وہ نام سننا گوارا نہیں کرتی ہے, سو کیسے ان کو پھر یہ نام دیا جا سکتا ہے, ایک بات. اور دوسرا, بھارت کے اپنے عوام جو ایک سیکولر انڈیا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ اس وقت بظاہر اگر پوری اپنی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ لیبل ان پہ کیسے جا سکے گا؟ آج پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کم و بیش یہی لفظ استعمال کیے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ پہ ادر ریالٹیز ہیں دنیا تو ان کے ساتھ کھڑی ہے بظاہر لگ رہا ہے.
سیکولر انڈیا تو 1947 میں فارم ہوئی تھی. سیکولر انڈیا کے لیے کبھی نہ جن سنگھ تیار تھی نہ مسلم لیگ تیار تھی. اگر پارٹیشن ہوئی تھی انڈیا کی تو وہ تو مسلم لیگ اور جن سنگھ ان کے, اس وقت جن سنگھ کے بہت لوگ جو ہیں وہ کانگریس کے پاس تھے, ساتھ تھے. اس وقت جو ہے آپ کے مکھرجی صاحب جو تھے وہ کانگریس کے پاس ساتھ تھے, اور بہت سارے لوگ جو کانگریس کے اندر تھے وہ بھی جن سنگھ ہی تھے. تو پارٹیشن کا کار ریزن تھا, اور پر اب جو ہے بی جے پی جو ہے وہ جن سنگھ کا ایک حصہ ہے. آر ایس ایس جو تھا اس وقت وہ آج سینٹر سٹیج میں آ گیا. وہ کبھی سیکولر انڈیا چاہتا ہی نہیں تھا. تو آج وہ ہندوستان کو اپنی طرح ٹرانسفارم کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی
ہے.
تو ہندوستان وہ لبرل سیکولر انڈیا صرف نام کے لیے, یعنی وہ نہرووین انڈیا رہا نہیں.
ٹھیک ہے, میں یہ ورژن لے لیتا ہوں. میجر جنرل دیپانکر بینرجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی. جنرل صاحب بہت شکریہ. پروفیسر وقار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہاں پہ نارتھ ٹیکسس یونیورسٹی سے ان کی وابستگی ہے اور کافی انہوں نے کام کیا انڈیا کے اندر کمیونل اینڈ ایتھنک رائٹس کے اوپر. سو اس نقطے پہ آئیے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر اب یہ جو آر ایس ایس کا یا پرائم منسٹر مودی کا انڈیا ہے, اب یہ وہ سیکولر انڈیا نہیں رہا, اس کا اسٹیچر, اس کا تشخص وہ بدل رہا ہے, اور وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ بھلے دنیا اس کو سیکولر کہے یا نہ کہے, اور وہ بالکل آل آؤٹ آپشنز کے ساتھ اس میں جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیے, یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, اور میں ہم مانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے کچھ فرسٹریشن آ چکی ہے کہ انڈیا اس وقت کشمیر کے بارے میں ایک پالیسی اڈاپٹ کیا ہے. پہلے میں بتاؤں گا کہ نازیزم کے ساتھ تلنا, اس کا کمپیریزن کرنا یہ بالکل ہی لالائق ہے. اس کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے. بھارت ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے جس میں الگ قسم کے پولیٹیکل پارٹی سب آتے ہیں جاتے ہیں, الیکشن سے ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, سپریم کورٹ بالکل اوپر ہے جو لیگل حالات کے اور انڈین کانسٹیٹیوشن کے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوا ہے انڈیا کیس میں. ہاں, ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسرے پولیٹیکل پارٹی سے کچھ پالیسی کے چینجز ہو سکتے ہیں, کوئی رائٹ ونگ ہوگا کوئی لیفٹ ونگ ہوگا, جس کا کوئی پالیسی کس کے اوپر ہوگا. اور یہ بھارت کے بھی ناگرک ہے, جو سٹیزنز ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور جیسے یہ پاکستان کے جو یہ ہے, یہ پورا ورلڈ میں کسی نے بھی اس مطابق سوچ وچار نہیں کیا ہے, اور بھارت بالکل ایک سیکولر رہے گا. سیکولر کے سب سے بڑے سیکولر یا لبرل یہ وغیرہ, یہ اس کے جو آئیڈیا ہے, ہم آج کسی اور دوسری بات دو چیزیں اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ دیش کا نیم پالن کرتا ہے, پولیٹیکل سسٹم کو آرڈر کرتا ہے, اور اس کے مطابق ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کاروائی کر سکتے ہیں.
تو اچھا پروفیسر وقار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہم نے یہ دیکھا پچھلے دو تین دن میں خاص طور پہ بھارت کے اندر سے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ آواز اٹھانا شروع ہو گئے ہیں, کچھ جرنلسٹ نے اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. سو کیا سوسائٹی اس طرح کی آوازوں کو سننے کے لیے تیار ہے, یا میجورٹی جو ہے وہ جو ایک پاپولر پوزیشن ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے؟
یہ ڈیفینیٹلی نریندر مودی کے ساتھ کھڑی ہے. ہٹلر بھی جو ہے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہو کر گورنمنٹ میں آیا تھا. آپ انڈین نیوز پیپر دیکھیے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. پریس کلب میں بہت لوگ میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ دکھانا چاہ رہے ہیں کشمیر میں جو ہو رہا ہے, پر ان کو پرمیشن تک نہیں مل رہا ہے. سو ایک طرح سے پریس مزلڈ ہے, کوئی آواز اٹھانا نہیں چاہ رہا ہے, پریس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے مودی کو ٹیک آن کرنے کی. तो जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं वो स्कैटर हो गए हैं। 1970 एक वक्त था जब इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी क्लैम्प किया था, पर उस वक्त डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में प्रेस के अंदर एक ताकत थी उनको अपोज करने की। आज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में वो ताकत ही नहीं है कि मोदी को अपोज करे, प्रेस के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि मोदी को अपोज करे। 370 को एब्रोगेट कर दिया, किस तरह से एब्रोगेट किया, कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। जब वो जो प्रोसेस है वो ये है कि जब कश्मीर की इलेक्टेड बॉडी एटलीस्ट कम से कम अग्री करेगी तभी आप कर सकते हैं। वहां पे इलेक्शन ही नहीं हुआ, वहां कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है। जितने सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको लॉकडाउन में रखा गया है, वो बंद है, वो कुछ बोल नहीं सकते।
सही, वहां से आवाज नहीं आ रही। जनरल अब्दुल क्यूम साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से सेनेटर भी हैं और ऑफ कोर्स मुमताज डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं। जनरल साहब हमारे साथ भारत से भी जनरल दीपांकर बैनर्जी हैं और प्रोफेसर वकार अहमद यहाँ पे अमेरिका में मुकीम हैं, इंडियन ओरिजिन बट इंडिपेंडेंट उनका एनालिसिस होता है, नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी के साथ उनकी वाबस्तगी है। जनरल साहब मैं ये जानना चाहूँगा, ज़रा आप दूसरे एंगल पे आए, सिफारती जावियों पे भी हम बात कर रहे हैं लेकिन ये बायलिट्रल लेवल के ऊपर ये कितना कहना चाहिए कि एक कशीदगी डेवलप हो चुकी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बताते खुद ये मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये ईंट का जवाब पत्थर से, और सेकंडली ये कि ये फ्लैश पॉइंट है, दो न्यूक्लियर पावर्स हैं और पाकिस्तान किसी भी सतह पे जाएगा। सो किसी बाकायदा जंग का तो खतरा नहीं है, इस सतह पे तो बात नहीं जा सकती।
देखिए पॉइंट ये है कि एक तो मैं आपके पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से आदाब और सलाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साउथ एशिया के अंदर आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने भी और बिल क्लिंटन ने भी अपने अपने टाइम में डिफरेंट प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में ये कहा था कि साउथ एशिया में अगर कोई फ्लैश पॉइंट है तो वो कश्मीर का ही है। तो इसलिए कोई भी ये गारंटी नहीं कर सकता कि ये फ्लैश जो है वो एस्केलेट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ सिचुएशन बहुत गंभीर है और लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है। ये 70 साल से इशू जो है वो सबसाइड नहीं हुआ बल्कि और बड़ा है, और स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद जो कश्मीर की हालत है इसके अंदर जो मूवमेंट आज ये इंडिजिनस है और जोर पकड़ा हुआ है, ऐसे कभी भी नहीं थी और हालात भी खराब थे। तो इसलिए ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। ऑल्दो जंग हमेशा में कहते हैं कोई आंसर नहीं है और ये पॉलिटिकल इश्यूज बायलैटरली और पॉलिटिकली हल होने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत हाई हैं और पूरी दुनिया में इसका अलार्म है, बिकॉज कश्मीरी जो हैं उनको तो टोटली ओप्रेस्ड और सप्रेस्ड हैं, कन्फाइंड टू देयर हाउसेज। इसी तरह जो किलिंग होती रही आपने देखा वो निहत्ते भी हैं, तो ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है जो कि कई दफ़ा आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि आप इसकी एस्केलेशन के ऊपर, और वो ये कह रहे थे कि शायद इंडिया की तरफ से ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बहाने से आप जैसे बालाकोट का मसला किया था, तो इससे फिर इधर से भी आएगा और तो ये सिचुएशन ऑब्वियसली बड़ी एक्सक्लूसिव है।
आपसे ये भी जाने की सिक्योरिटी काउंसिल से आपकी तवक्कोआत क्या है, वहां से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब इस एंगल पे आप बताइएगा, आज भी सरहद के ऊपर जो झड़पें हुई हैं, बताया ये जा रहा है खबरों के मुताबिक कि 3 पाकिस्तानी फौजी और 5 भारत के फौजी इन झड़पों में मारे गए हैं, तो ये एस्केलेट कर सकती है, इनमें बढ़ावा आ सकता है, किसी महदूद या बड़े सतह की बाकायदा जंग में तो नहीं उलझ जाएंगे दोनों मुल्क?
देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दोनों साइड से ये कुछ हरकतें चल रहे हैं, ये डिस्प्यूटेड है, इसीलिए इसमें हरकत होता है। यहाँ अगर शांति हो पाकिस्तान की तरफ से, अगर आतंकवाद टेररिस्ट वहां से पाकिस्तान से इंडिया के पास न भेजे जाते हों तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल शांत रहेगा। अभी जो कार्रवाई शुरू हुआ है, इस हालात का जो शुरुआत हुआ है वो जो पुलवामा में टेररिस्ट का अटैक था इंडियन फौज के ऊपर, इससे से शुरू हुआ है और इसका हल कार्रवाई के ऊपर हुआ है। पर देखिए अभी जो कार्रवाई हुआ है इसमें थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लिए गए हैं पूरा कश्मीर वैली में और जम्मू के इलाके में भी, तो बिल्कुल शांति है, कोई गोली नहीं चला, कोई कुछ नहीं हुआ,
कर्फ्यू है ना सर, अगर कर्फ्यू है, लोग निकल नहीं पा रहे, वो हत्या के नमाज नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर
नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह, और कोई हालत नहीं है। और नहीं मैं सोचता हूँ कि ये पूरा विश्व में इसके बारे में कोई आतंक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अब इसको मैं वाइंड अप करना है, तो आखिरी सवाल के साथ प्रोफेसर वकार अहमद साहब, आप ये बताइएगा, अकवाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल स्पेशली इसके ऊपर अब जुमे को इजलास खास तौर पे बुलाया गया है, 50 बरसों के बाद पाकिस्तान ये समझता है कि ये तो बड़ी कामयाबी है कि भारत के अपने एक्शन की वजह से ये इसको बुलाना पड़ा, बीजिंग ने रिक्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट किया, सो क्या एक्सपेक्ट किया जाए इससे, क्या तवक्कोआत रखी जाए, कोई सरप्राइज आ सकता है कोई?
मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्राइज आ सकता है, क्योंकि देखिए अभी इसराइल, यूएस और इंडिया का एक नेक्सस है, और पाकिस्तान अमेरिका की इक्वेशन में और इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट ये है कि वो इंडिया के साथ क्लोजर अलाई बना रहे, और इसराइल इंडिया का बहुत बड़ा वेपन सप्लायर है, तो चाइना ने जो इशू उठाया है उसको अमेरिका जो है सप्रेस कर देगा सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इससे कुछ बात आगे बढ़ने वाला है नहीं। ये पाकिस्तान ने जो है शुरू किया है 1980s और 1990s में ये इशू ज्यादा आगे करना, क्योंकि सोवियत यूनियन की डिफीट के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका पाकिस्तान ने सोचा कि ये कश्मीर में इशू आगे बढ़ सकता है, पर अमेरिका के विड्रॉल के बाद कश्मीर में ये इशू पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा सकता, ये सारे जो हालात जो है उसमें कश्मीर के लोग पीछे जा रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है उसमें इंटरनेशनल लेवल पे आगे कश्मीरियों का कुछ फायदा हो नहीं सकता इससे, कुछ
ज्यादा तवक्को आता को नहीं। जनरल अब्दुल कयूम साहब, आपकी क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान को कोई सिफारती कामयाबी यहाँ पे मिल सकती है, पाकिस्तान का मुकदमा कितना मजबूत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरेस्ट भी बताए जाते हैं, ऑफकोर्स माली मफादात जो हैं वो हर मुल्क को अपने बड़े अहम नजर आते हैं, राइट्स बड़ा मसला है या माली मफादात बड़ा मामला है, क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप?
देखिए अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये जो है ना इंटरनेशनल पीस के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्रीज के वो हमेशा दे टेक प्रायोरिटी, तो इंसाफ की तो बात है कोई नहीं, वहाँ जिसने जितना जोर लगाना है वो डंडे के जोर पे, या आप देखिए कि रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत से लोग मारे गए और अफगानिस्तान में अभी पीस टॉक्स की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारे अंदर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, हम लोगों के राइट ऑफ वोट्स की बात करते हैं, लेकिन ये सब मुनाफ़त है। एक्चुअली हम करते वो ही हैं जो अलाइनमेंट आपने पहले इसमें अमेरिका से बताया, कि ये अगर ये इंटरेस्ट है तो इंसाफ किस को मिलेगा, लोग किस लिए मरेंगे? आप देखिए पहले लीग ऑफ नेशन थी और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई तो सेकंड वर्ल्ड वार होगी, और उसको कहा गया था कि ये लेनिन ने कहा था कि ये थीव्स किचन है, और अभी यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, ये जिन्होंने बनाया है जो इसको फंड करते हैं उनकी, अदरवाइज तो रेजोल्यूशन बाइंडिंग होते हैं। आप देखिए कि अगर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कौन सा जुल्म है जो कश्मीर के अंदर नहीं हुआ, लेकिन हमारी आंखें भी बंद हैं, हमारे दिल भी जो हैं वो भी बिल्कुल बंद हैं, और हमारे जमीर भी खाबीदा हैं, तो फिर कौन सा हल निकलेगा? ये लोग मरेंगे, कश्मीरी और देंगे, यहाँ मूवमेंट होगी, एक ले एस्केलेट इनटू अ वेरी जो है अनप्लेजेंट, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है साउथ एशिया का, जब ये सबको डेंजर होगा तो शायद सब आगे आएंगे और फिर वो देखेंगे कि हमारी अलाइनमेंट क्या है, पाकिस्तान की अलाइनमेंट क्या है, चाइना को कंटेन करना है कैसे करना है, तो ये जो इंटरेस्ट है यही है। तो इसलिए आई थिंक अभी तो जो जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वरना साहब ये एक्शन न करते, जो कि अपना उनकी सारी अपनी स्टेट्स को भी अनस्टेबल कर दिया है, और एक इंडिया एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और वो उनके अपनी डेमोक्रेसी पे फख्र करते हैं, लेकिन अभी ये जो एक्शन किया है कि हम उनको नहीं, ये जो आपका आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, शूट टू किल, अरेस्ट विदाउट वारंट, एंटर द हाउस विदाउट परमिशन, इस 21वीं सदी के अंदर ये हो रहा है, और इम्प्यूनिटी है टू द सोल्जर, जो किल करेंगे वो ट्राई नहीं हो सकते, ये कहाँ का कानून है और क्या
توقعات آپ رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے یونائٹیڈ نیشن کا اپنی ضمیر سیکورٹی کونسل کا جاگے اور یہ بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ ان کی کشمیریوں کا کیا قصور ہے, ان کی میزریز ہیں, ان سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو ادر وائز سچویشن کین ایسکلیٹ ٹو اینی لیول.
جنرل دیپانکر بینرجی صاحب, آپ کے خیال میں اس فورم سے یا اس کے ایون اجلاس بلائے جانے سے بھارت خوش ہے ایک بات, یا بھارت کو کوئی اس میں پریشانی بھی ہے دوسری, اور کیا نتیجہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
دیکھیے, بھارت کا پالیسی بالکل صاف ہے اور پرائم منسٹر مودی نے پورے اچھی طرح سے پورا بیان اس کے لیے دیا ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ اور بھارت کا اندرونی سیکیورٹی بات ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن بالکل شخص ہے اور ان کے چیکس اینڈ بیلنسز بہت اچھے طرح سے لگائے گئے ہیں. سپریم کورٹ ہے, جو بھی کاروائی ہوگا نیم کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق کاروائی ہوگا. ایسے کوئی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن وغیرہ نہیں ہوا ہے. اگر حالات پاکستان کی طرف سے اگر ٹیررزم اگر جموں اینڈ کشمیر میں اس مطابق پھیلا نہ گیا ہوتا تو یہ بالکل آسانی سے ٹھیک ہو گیا ہوتا. اسی مطابق ہمیں بات پتا ہے, یہ ہم کاروائی کریں گے. جموں اینڈ کشمیر کے سب مسلم بھائی ہو یا ہندو بھائی ہو یا لداخی بھائی ہو بدھسٹ بھائی ہو, سب ایک ہی بھائی ہے, دیش کے سب ناگرک ہے اور ان کے سب کے حق ایک مطابق ہے. ان کو کیسے ایڈمنسٹریشن کیا جائے گا, کبھی کیا بتی کرنا ہوگا, یہ بھارت کا اندرونی بات ہے. اور یہ اندرونی بات بھارت کے ناگرک کے بھلائی کے اوپر وچار ہوگا. اور پرائم منسٹر مودی اس مطابق بہت اچھے سے بیان دیے ہیں, پہلے بھی دیے ہیں, آج بھی ہمارے انڈیپینڈنس ڈے ہے, اس مطابق بھی دیا ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کا جنرل دیپانکر بینرجی صاحب, آپ نے ہمیں بھارت سے جوائن کیا. جنرل عبد القیوم صاحب, آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے بھی ممنون ہیں. اور پروفیسر وقار احمد صاحب, پروفیسر ایٹ یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, اقوام متحدہ میں پاکستان کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہاں پہ وائس آف امریکہ کے لیے رحم عباسی نے گزشتہ روز بات کی اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیہ لودھی سے. ان کی گفتگو سے کچھ جھلک ہم آپ کو سنوا دیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں. اور اس مسئلے پہ جب سوال یہ اٹھایا گیا کہ پاکستان کی اپنی قیادت, وزیر خارجہ اتنے زیادہ پراعتماد نہیں ہے کہ دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, کیا جواب تھا ان کا؟
پوسٹ, فائنینشل ٹائمز, گارڈین, کوئی بھی نکال لیجئے, انگریزی کا یا فرانسیسی کا اخبار, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو شدید تنقید ہو رہی ہے ہندوستان کے اس illegal, unlawful action کی, تو میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جہاں تک مختلف ممالک کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اب مطالبہ کر چکا ہے پریزیڈنٹ آف دا سیکیورٹی کاؤنسل کو یونائٹیڈ نیشنز میں, جہاں میں خود موجود ہوں, اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے, جو کہ ریپریزنٹڈ ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں, وہ کیا موقف اختیار کرتی. تو میں سمجھتی ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ابھی قبل از وقت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل ریئیکشن جو ہے وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ او آئی سی کا آج پھر ریئیکشن آیا. او آئی سی میں 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں. آپ ٹرکی کا ریئیکشن دیکھ چکی ہیں, آپ چائنا کا ریئیکشن دیکھ چکی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر بھی میری ملاقاتیں سب سیکیورٹی کاؤنسل ممبران سے ہو چکی ہے, اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہاں بہت ہی تشویش پائی جاتی ہے جو صورتحال ایوالو کر رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا, اس وقت 10واں دن ہے کرفیو کا مقبوضہ کشمیر میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی ہیں وہ بھی اپنے تشویش کا اظہار کر رہی ہیں. آج بلکہ کل ہیومن رائٹس واچ بولی, ایمنسٹی انٹرنیشنل بول چکی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یونائٹیڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا سٹیٹمنٹ تھا کچھ دن پہلے, آخر وہ بھی تو عکاسی کرتے ہیں انٹرنیشنل اوپینین کی, ہی از ناٹ آئسولیٹڈ فرام انٹرنیشنل اوپینین. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں, اس میں جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس سے اور بگڑ جائے گی ہیومن رائٹس سچویشن. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے ہے یو این چارٹر کے مطابق. اور آپ کو معلوم ہے ارم, یو این چارٹر جو ہے اس کا ایک بنیادی اصول سیلف ڈیٹرمنیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل نے اس پہ بھی زور دیا کہ جو اپلیکیبل یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں, تو ان کی مراد وہی ہے نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز موجود ہیں کاؤنسل کے ایجنڈا پہ. اور اسی بیسس پہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل ملے ایشو کو ڈسکس کرے اور پھر ایک پاتھ بتائے جو کہ ہم ایک پر امن حل کی طرف جائیں. اور سب سے اہم اس وقت یہی ہے کہ جو پین اینڈ سفرنگ ہے کشمیری عوام کی اس کو ایڈریس کیا جائے.
امبیسڈر ملی علی اودی کی گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹس کو بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ایسور امام. دو ہمارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو افغانستان میں دو ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ پریزیڈینشیل پیلس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو آٹھویں مرحلے کے مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بارے میں کابل کو یا کابل حکومت کو کچھ خبر نہیں ہے, کچھ اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے. طالبان کا بھی ایک جوابی بیان آیا, یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک چکے اس مرحلے میں کچھ فائنل نہیں ہوا, تو غالباً امریکہ نے ایسی کوئی معلومات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں. دوسری جانب جب ایک طرف مذاکرات جاری ہیں امریکہ اور طالبان کے اور افغانستان کی کسی بھی ممکنہ بندوبست کے لیے بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ خیال سامنے آ چکا ہے کہ شاید کسی عبوری حکومت پہ اتفاق ہو جو کانسٹیٹیوشن سمیت بہت ساری چیزوں کو دیکھے اور اس کے بعد الیکشنز ہو, لیکن الیکشنز آلریڈی جو ہے اس کی مہم شروع ہو چکی ہے. 60 دن پر محیط یہ مہم ہے اور آج افغانستان کے اندر اس مہم کا 18واں دن ہے اور اس میں دو جو بڑے امیدوار ہیں وہ تو اپنی کیمپین چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن باقی امیدواروں نے بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی رپورٹس کے مطابق ظاہر نہیں کی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو. ہمارے ساتھ ہیں امین اللہ رئیسانی صاحب, فارمر امبیسڈر پاکستان کے, انٹرنیشنل ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں. امبیسڈر صاحب بہت شکریہ آپ کا, خیر مقدم آپ کا. افغانستان پیس پروسیس کے بارے میں بتائیے گا. افغان پریزیڈینشیل پیلس یہ کہتا ہے کہ ہم اپ ڈیٹ نہیں ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں. کچھ دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کمپلیٹلی فیوچر کے جتنے بھی میئرز ہیں یا جو بھی اقدام ہیں اس کے اوپر کابل اور واشنگٹن کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے. تو کابل کا اگر وہ مذاکرات کی میز پہ نہیں ہے تو بھی بہرحال دوحہ کے اندر جو بھی انٹرنیشنل فورمز کے اندر اوپر ڈیولپمنٹس ہوں گی اس سے باخبر ہونا کتنا ضروری ہے.
کچھ عرصہ پہلے, کوئی میں تو 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تب بھی آپ نے مجھ سے اسی بارے میں ایک سوال کیا تھا
جی.
تو میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ جتنے اس وقت افغانستان میں جو فورسز انوالو ہیں وہ ساری اکٹھی ہو کے بیٹھیں اور جو جن ملکوں کے بارڈر لگ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ کے اس مسئلے کا جو ہے حل کیا جائے. اب یہ 19 سال کی جو جنگ ہے اس میں امریکن نے بھی ریئلائز کیا کہ ہم نے اس میں کوئی کچھ پایا نہیں ہے بلکہ کھویا ہے. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ جو ہے گوا دیے گئے. انہوں نے بھی, امریکن نے بھی آخر کار یہ سوچا کہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل کیا جائے.
صحیح.
اور اگر جو حکومت ہے اس وقت کابل کی وہ اس لیے اس کو جو ہے طالبان کو سمجھتی ہے کہ ٹیبل پہ نہ لایا جائے, کیونکہ جس دن امریکن فورسز یہاں سے چلی گئیں, امریکن نے اپنا ہاتھ یہاں سے اٹھا لیا, اس دن کابل کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, کیونکہ اٹ از سپورٹڈ بائی یونائیٹڈ اسٹیٹس اور وہ جو وہاں فورسز بیٹھی ہیں ان کی وجہ سے یہاں بیٹھے, تو یہ جو ہے دے ول لوز دیئر پاور. وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو ہے ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوگا. بٹ اب کیونکہ امریکن نے اور دنیا نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے سارے معاملے کو حل کیا جائے اور موو فارورڈ کیا جائے.
جی, کابل یونیورسٹی سے پروفیسر نجیب اللہ آزاد صاحب, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دو زاویے ہیں, دو خبریں جن کے اوپر آپ کی انالیسز یا تبصرہ چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آٹھویں مرحلے کی بات چیت ہوئی امریکہ اور طالبان کے درمیان, افغان حکومت کہتی ہے, صدارتی محل کہتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے. سو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے. سو کتنا جائز ہے کہ ان کو آن بورڈ رکھا جائے, ایک بات. اور دوسرا, وہاں پہ انتخابی مہم, صدارتی انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے, لیکن سوائے دو امیدواروں کے باقی دلچسپی اس لیے سنائے نہیں لے رہے کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ ان مذاکرات کا حل کیا نکلے, الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں, کوئی نیا سیٹ اپ آ جائے. سو بہت کچھ ہورائزن کے اوپر ہے. سو افغانستان میں یہ پولیٹیکل, الیکٹورل, اور پھر یہ جو کہنا چاہیے کہ جو ڈائیلاگ کی صورتحال ہے, اس میں کیا پکچر آپ کے سامنے بنتی ہے؟
شکریہ. جی, پہلے تو ہم بتاتے چلے کہ انتخابات اور جو مذاکرات ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. انتخابات میں صرف صدارتی انتخابات ہیں کہ ڈیموکریسی کا زندہ رکھنا ہے, جو پچھلے 18 سال سے جو کوششیں ہوئی ہیں, اور وہ تو پوری افغان عوام سب یہی چاہ رہے ہیں, اور افغان گورنمنٹ بھی پوری طرح سے تیار ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی الیکشنز کرانے کے حق میں ہے, اور ان کی جو کوآرڈینیشن کوآپریشن ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے. جہاں تک باقی کینڈیڈیٹس کی بات ہو رہی ہے, تو کسی بھی کنٹری میں جب الیکشنز ہو رہے ہو, وہ صدارتی الیکشنز ہو رہے ہو, اس میں تو تین ٹاپ ہی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, سب کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے. اب یہاں ایسے کینڈیڈیٹس بھی ہیں کہ جو وہ آئین کے مطابق محقق ہے کینڈیڈیٹ ہو جائے, اپنے آپ کو نامزد کرے, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ نامزد ہوئے ہیں, مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کس طرح رن کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے بھائی, دو تین ٹاپ ہی کینڈیڈیٹس کمپائن کر رہے ہیں اور پوری شدت سے کر رہے ہیں. جہاں تک سلف کی بات ہے, جہاں تک میری معلومات ہے, تو اس مسئلے پہ میرے خیال سے افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈرافٹ شیئر ہوا ہے, جس میں افغان گورنمنٹ کی اپنی کچھ ملاحظات کمنٹس تھے. دیکھیے, پیس یا سلف یہ 18 سال کی لڑائی نہیں ہے, صرف 18 سال کی, یہ پچھلے 40 سالوں کی جنگ ہے, اور یہ انتخابات کا کیا حل نہیں ہو سکتے. میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا چلوں. سب سے پہلے, جب وہ طالبان افغان گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات شروع کریں گے, تو ان کی سب سے پہلی جو شرط ہوگی وہ طالبان قیدیوں کی ہوگی, جو ہزاروں کی تعداد میں افغان پریزنس میں ہے. تو یہ جو ہے جوڈیشری کے ایک مستقل یا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے تھرو ہوں گے باقاعدگی سے یہ پروسیس. ہزاروں قیدی ہے, 30,000 کے قریب ہوں گے, تو ان کو کیسے یہ پروسیس کیسے ہوگا, یہ اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہے, اراؤنڈ 80,000 یعنی 80,000 قریب طالبان ہے, تو آپ کیسے یہ جو یہ افغان گورنمنٹ ہے, افغان ان کو کیسے دوبارہ سوسائٹی میں انوالو کریں گے, سوسائٹی میں کیسے ایکسپٹ کریں گے, اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو 18 سال کی عمر کے بعد جو کام کیا ہے وہ ویپن انہوں نے بتایا ہے.
کافی ابھی نہیں بتا سکتے, کافی آگے ایک لانگ روٹ ہے آپ کے سامنے. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ کٹ کے ہمارے پاس پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, ہم اس میں تفصیل آپ کے نقطۂ نظر لیں گے, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں, اور امبیسڈر صاحب آپ کا بھی شکریہ. سامعین, کوئکلی لاسٹ ہم سیگمنٹ پہ جائیں گے, کوئک اوپینین لیتے ہیں. یہاں پہ امریکہ کے اندر امیگریشن لاز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ملک کے اندر مقیم ہیں, جنہوں نے آلریڈی امیگریشن اپلائی کر رکھی ہے, ان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. وہ لوگ جو گرین کارڈ اور شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو سنا ہے کہ گرین کارڈ نہیں دیا جائے گا نئی تبدیلیوں کے مطابق, جو کسی بھی سطح پہ حکومت سے مدد لے رہے ہیں, بھلے گھر ان کو مل رہا ہے یا ان کو فوڈ اسٹیمپس مل رہی ہیں. اسی طرح جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. میں لمبی تمید میں نہیں جاتا, اٹارنی ایڈلا خالد اعظم صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب, کوئکلی, انفارچونیٹلی میرے پاس 2 سے 2.5 منٹ ہیں, بتائیے گا کہ یہ کیا تبدیلیاں اور کس طرح سے امپیکٹ کریں گی؟
یہ دیکھیں, جب سے نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, نئی ایڈمنسٹریشن سے مراد ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اس نے ایشو بنایا ہوا ہے کہ بہت سارے امیگرینٹس, جو امیگرینٹس ہیں, امیگرینٹس سے میں مراد ایک جنرل امیگرینٹس لے رہا ہوں, کہ جو یہاں پہ آ جاتے ہیں بغیر لیگل ویزے کے یا بغیر بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں, ان کے حوالے سے ہے, اس کو ہے کہ امریکن جو ہیں ان کے رائٹس افیکٹ ہو رہے ہیں, جو کہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیں, میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, آئی تھنک دس ویو, یہ جو نقطہ نظر ہے اس ایڈمنسٹریشن کا, یہ بہت غلط ہے. آپ ان آبادیوں میں چلے جائیں جہاں امیگرینٹس نے ان ایریاز کو نئے سرے سے آباد کیا ہے اور نئے سرے سے جان ڈالی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جیسے جیکسن ہائٹ ہے نیو یارک میں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوئچ ہے کہ آپ ایک لحاظ سے ٹرن آف کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ امیگرینٹس سوئچ آف ہو گئے ہیں, تو آپ کو یہاں پہ ویرانی نظر آئے گی. آفٹر آل ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ اس کی اکانومی کو بلڈ کیا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں. آپ ان کو کیوں فکر ہے کہ یہ جو امیگرینٹس آتے ہیں یہ سارے ان کی گورنمنٹ کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں. اگر کچھ ایسے لوگ جو ڈیزرو نہیں کرتے اور وہ اس سسٹم پہ آتے ہیں فوڈ اسٹیمپ سے دوسری, ٹھیک ہے, ان کو پتہ چلایا جانا چاہیے, ان کو نہیں ملنا چاہیے. لیکن ایک لا بنا دینا کہ کوئی بھی ہے اگر اس کو گرین کارڈ نہیں ملے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری طرح ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو یہاں پہ آنے سے اور ان کو آ کے یہاں پہ محنت کرنے سے جو یہاں
اور وہاں پہ سیٹل ہونے میں. بہت شکریہ, ہم اس پہ بالکل ڈیٹیل میں جا کے بات کریں گے, کافی بڑا یہ موضوع ہے, کسی وقت ایک گھنٹے کی ڈسکشن رکھتے ہیں اس کے اوپر. بانی ایٹ لا خالد اعظم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. پروڈیوسر تھے اس پروگرام کے اسفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ میں جنوبی ایشیا کے لیے ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر میں نقل و حرکت, اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر عائد پابندی فوری طور پر ختم کرے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا دعویٰ ہے کہ سب اچھا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرفیو کیوں نافذ ہے؟ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال پر سنتے ہیں میناکشی گنگولی کا اسد حسن کے ساتھ خصوصی انٹرویو.
ہمارے ساتھ ہیں میناکشی گنگولی صاحبہ, ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ ان کی وابستگی. میناکشی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پہ آؤں گا, وہاں سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے جو ایکشنز یا جو میئرز لیے گئے ہیں ان کو ریورس کیا جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبات کے بعد بھارت کے اوپر دباؤ بڑھے گا ان چیزوں کا, وہ سوچ سکتے ہیں کہ انہیں یہ ایکشن واپس لینے ہیں؟
دیکھیے, ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو یہ ریسٹرکشنز انہوں نے لگائی ہیں, آج کل کے زمانے میں جو ڈیپینڈنسی رہتی ہے کمیونیکیشن کی, تو وہ ہر بات پہ آتی ہے. لوگوں سے بات کرنے کے لیے, اپنی بینکنگ کرنے کے لیے, جو کمیونیکیشن کی کے اوپر جو ڈیپینڈنسی ہے, جو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنسی ہے, وہ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ کشمیر میں ابھی جو حالات ہیں وہاں پہ نہ تو موبائل فون چل رہے ہیں, نہ انٹرنیٹ چل رہا ہے, نہ ایون لینڈ لائن بھی نہیں چل رہی ہے. کوئی بیمار پڑے گا تو کس سے ہسپتال کو فون کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی فدا نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ریسٹرکشن ہیں یہ جلد سے جلد اتر جائیں. جو پابندیاں لگائی گئی ہیں موومنٹ رائٹ ٹو موومنٹ پہ, فریڈم آف ایسوسیشن پہ, فریڈم آف ایکسپریشن پہ, یہ ختم کر دیا جائے.
میناکشی صاحبہ, اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو اس طرح کی سچویشن میں اسٹیٹمنٹ کافی ہوتا ہے, یا کسی سطح پہ ان پرسن کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے حکومتی آفیشلز کے ساتھ رائٹس کی سچویشن کے اوپر؟
جی ہوتی ہے, ہماری سرکار کی طرف سے بھی بات ہوتی ہے. ہم لوگ جو جتنا کر پاتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. ابھی حالات ایسے ہیں, اور یہ بہت اہم پرشن آپ نے اٹھایا, کیونکہ جو ابھی حالات ہیں جس پہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ صرف دین جا رہا ہے, ڈینائی کیا جاتا ہے کئی بار کئی رپورٹ. اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ کسی کے پاس کوئی جانکاری لینے, انڈیپینڈنٹ سورس اور کریڈیبل سورس سے جیسے ہم لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ویسا تو کوئی حالات بھی نہیں ہے. تو کریڈیبل انفارمیشن کے لیے اگر آپ کمیونیکیشن اور ریسٹرکشنز نہیں کمیونیکیشن کے ریسٹرکشنز نہیں ہٹائیں گے, تو پھر یہ ایسا اور بھی ان چیزوں کا اوپر رسک رہتا ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن اگر ہو رہی ہیں تو پھر ہم کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, وہ انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اور اس میں صرف کسی ایک پکش کی بات ہم نہیں سنتے ہیں. ہم کو یہ
دونوں طرف کی بات, گورنمنٹ ریسپونڈنگ ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کا ادارہ یا باقی رائٹس آرگنائزیشن, سو گورنمنٹ ریسپونڈنٹ ہے؟
جی, گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی ریسٹرکشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ سیکورٹی سچویشن کے لیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کے اندر یہ بالکل پروپورشنٹ طرح سے ہونا چاہیے جو یہ ریسٹرکشن ہوتی ہیں, یہ پروپورشنٹ ہونی چاہیے. اور ایسا ہم کو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ جو جو کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حالات ٹھیک ہے تو پھر اگر حالات ٹھیک ہے تو پھر لوگوں سے یہ ریسٹرکشن
ہٹانے چاہیے. یہ بتائیں میناکشی صاحب کہ آج نواں دن ہے, نائنتھ ڈے ہے, سو ظاہر ہے یہ اچانک سے ایک لیا گیا ایکشن ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں وارن کیا گیا کہ وہ اپنا ہفتہ دو ہفتے کا راشن رکھ لیں, اور ایسی بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ان کے گھر میں کوئی راشن پہنچایا جا رہا ہو. سو اس ریفرنس میں کچھ کنسرنز ہیں آپ کے, ہونا کیا چاہیے؟
جو تھوڑے کنڈیشنز مکس کیے گئے تھے بیچ میں اسینشل سپلائز لانے کے لیے, لیکن یہ تو ابھی آپ کو پتا ہی ہے کہ جب جب ابھی ہم لوگ یہ سن رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے رشتے داروں سے بات کرنا چاہتے ہیں, کل عید تھا تو کئی لوگ ایسے بھی بات کرنا چاہتے تھے, باقی لوگ چنتا میں بھی ہیں کہ لوگ کس حالات میں ہیں, ان کے گھر والے کیسے ہیں, تو پھر اور کافی کیونکہ انفارمیشن نہیں مل رہا ہے لوگوں کو, اس لیے سب جو جو کہانیاں نکلتی ہیں اس سے بھی ڈر لگتے ہیں لوگوں کو, تو وہ جاننا چاہتے ہیں. جو لینڈ لائن کھلی ہیں اس میں لمبے لمبے کیو لگے ہوئے ہیں کیونکہ لوگ دو سیکنڈ کے لیے اپنے اپنے رشتے داروں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب اس حالات میں لوگ لائن لگا کر کے دودھ خریدیں یا چاول خریدیں, یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے. تو یہ سپلائی اسپیشلی جو پیریشبل سپلائی ہوتی ہے ان کی کمیاں ہم کو سننے میں آ رہا ہے, اور اس کے لیے بھی ریسٹرکشن لفٹ کرنی چاہیے.